بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بس ہماری کلام جدید میں فصل چاروں میں پہنچی ہے کہ جو صفات خدا کے بارے میں ہے. صفات خدا کے بارے میں غرب و شرق ہر دو جگہ پر مفصل اور مختلف ابحاث ذکر ہوئی ہیں. مثلا وہ بندے کے جو وجود خدا کے قائل تھے اور اس کو بدیہی مانتے تھے, وہ خدا کی شناخت جب حاصل کرنا چاہتے تھے تو صفات خدا کی شناخت حاصل کرتے, پھر اس کے بعد یعنی شناخت خدا سے ہوئے خدا کی شناخت ہوتی ہی صفات و اسماء کے ذریعے ہے. لہذا وہ صفات کے بارے میں بات کرتے ہیں, صفت علیم, صفت حکیم, مثلاً اس طریقے سے تقریباً سارا علم, علم و قدرت وغیرہ ساری بات ہیں. اور جو بندے منکر خدا ہیں وہ انہی صفات کے ذریعے سے کہ جو خدا کے لیے موحدین ثابت کرتے ہیں, وہ آ کر کوشش کرتے ہیں کہ انہی صفات کے ذریعے یہ بیان کریں آ کر کہ مفہوم خدا تناقض درونی رکھتا ہے, یعنی اپنے اندر تناقض رکھتا ہے خدا کا مفہوم. مثلا کیسے تناقض رکھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک طرف سے تم کہتے ہو خدا, اس کا مفہوم کیا ہے, یعنی وہ کامل مطلق ہے, علم مطلق رکھتا ہے, قدرت مطلقہ رکھتا ہے, لیکن دوسری طرف سے ہم کیا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں جو ہے وہ نقائص موجود ہیں, شرور موجود ہیں, اس قسم کی چیزوں سے. وہ پھر آگے کسی نہ کسی طریقے سے آگے بیان کرتے ہیں بس یہ جو مفہوم ہے خدا تم لوگوں نے بنایا یہ متناقض ہے, اسے یا اس قسم کی اور تعبیرات جو لے کر آتے ہیں. اساسی طور پر جو پہلی بات صفات خدا کے اندر مطرح ہے وہ یہ ہے کہ آیا خداوند متعال صفات رکھتا ہے یا رکھ سکتا ہے یا نہیں. عموماً دو گروہ غرب و شرق ہر دو کے اندر موجود ہیں. کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ خداوند متعال صفات رکھتا ہے اور ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں, خدا صفات نہیں رکھتا. مثلاً افلاطون, ایک افلاطون ہے وہ نہیں, یہ کیا کہتا ہے, مثلا یوں اس کی عبارت فارسی میں ترجمہ ہوئی ہے کہ ما نمی توانیم ہیچ صفتی بے خدا نسبت دہیم, ہم خدا کی طرف کوئی نسبت نہیں دے سکتے صفت کی. کیوں, دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ زیرا خدا برتر از ہمیں کمالات است. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ اس صفت کے ذریعے کمال خدا کے کو دینا چاہتے ہیں, خدا کو کمال سے متصف کرنا چاہتے ہیں, اور ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ خدا تمام کمالات سے برتر ہے. جب تمام کمالات سے برتر ہے پس جس کمال کو تم, جس کمال کے ذریعے خدا کو تم متصف کرو گے وہ کمال تو پھر خدا کی ذات کے لائق نہیں ہوگا, تناسب نہیں رکھتا ہوگا اس کی ذات کے ساتھ. بس اس اعتبار سے ہم صفات خدا کے ساتھ, صفات کے ذریعے خدا کو متصف نہیں کر سکتے, یعنی خدا صفات نہیں رکھتا. اور متکلمان شیعہ کے اندر بھی قاضی سعید قمی کہ جنہوں نے توحید صدوق کی شرح لکھی ہے تین جلدوں میں, بہت زخیم اور موٹی موٹی جلدیں ہیں تینوں, شیخ صدوق کی جو ایک کتاب ہے التوحید اس کی شرح کی ہے تین جلدوں کے اندر, اس کے مصنف, اور دوسرے ملا رجب علی تبریزی, یہ بھی قائل ہیں کہ ہم खुदा को सिफात से मुत्तसिफ नहीं कर सकते। उनकी इबारत क्या है? यह मसलन कहते हैं कि इनके अंबियाए उजाम व बाजी अज हुकमाए खेबार वाजिबिल वाजिबुल वजूद रा यानी खुदा रा मुत्तसिफ बे वस्फी साख्त अंद, यानी ये जो अंबिया को हम देखते हैं कि उन्होंने या आयमा को हम इजाफा कर लें, अंबिया आयमा मसलन सिफात खुदा बयान करते हैं, ये फलासफा जो है ये भी क्या है सिफात खुदा के लिए बयान करते हैं, किस वजह से है ये? बेजहत अवाम व कसूर इदरा के शुना, क्योंकि अवाम दर्क नहीं कर सकती इस मतलब को कि खुदा क्यों सिफत नहीं रख सकता। तो लिहाजा उनके उन्हीं इदराक के मुताबिक जवाब देते हुए, उनके इदराक के मुताबिक ही बात करते हुए क्या करते हैं? उनको मुत्तसिफ करते हैं। मसलन खुदा आलिम है, खुदा कादिर है, खुदा मसलन हकीम है, कह देते हैं उनको। लेकिन ऐसा नहीं, ना इनके दर वाक़ वाजिबुल वजूद मुत्तसिफ पे वस्फी अज औसाफ मितवान बुद, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हकीकत में खुदा जो है इन औसाफ से हम मुत्तसिफ उसको कर सकते हैं।
तो फिर खुदा ने खुद भी तो कुरान में कहा है कि मैं कादिर हूं, वो बात आ जाएगी।
वो ऐसे है, आपने नहीं मालूम अकायद इमामिया के अंदर ये बात मौजूद है, पढ़ी होगी, वो भी तकरीबन हम अकायदे अल्लामा मुजफ्फर को भी इस नजरिए के अंदर हम शामिल कर सकते हैं कि शेख मुजफ्फर रहमतुल्लाह अलैह भी अकायदे इमामिया के अंदर इसी नजरिए के कायल हैं कि हम खुदा को सिफात के साथ मुत्तसिफ नहीं कर सकते। यानी हम चूंकि हम महदूद हैं, हमारी शनाख्त महदूद है, हम इल्म के जो उसकी जात के साथ मुनासिब है उस इल्म को ना तो तसव्वुर कर सकते हैं और ना ही खुदा को उसके साथ। जब हमारा शनाख्त हमारी महदूद है, अक्ल हमारा सब कुछ महदूद है, हमारी जहनीयत महदूद है, हमारे अबजार दिक्कत जो है वो महदूद हैं, सब कुछ महदूद है और खुदा लामतनाही है, तो कैसे एक इंसान आकर महदूद कमालात महदूदा के जरिए खुदा को क्या करे कि जो लामतनाही है उसको मुत्तसिफ करे आकर? क्या करें फिर इसका? जिस तरह इन्होंने कहा है कुरान में आया है खुदा कादिर है, कुरान में आया खुदा हकीम है, कुरान में आया खुदा अलीम है, क्या माना करे? जो कहते हैं कि खुदा सिफात रखता है, यानी खुदा सिफात से मुत्तसिफ होता है, कमाल से सिफात का ही माना करूं, कमाल का माना ना करूं, शायद दकीक ना हो, सिफात वाला माना दकीक है, सिफात के साथ हम मुत्तसिफ नहीं कर सकते हैं, हम क्या करते हैं? हम उस अलीम कदीर हकीम उसका माना करते हैं, ठीक है, उसका माना करने के बाद कहते हैं खुदा इस माना में अलीम है, खुदा इस माना में कदीर है। ये बुजुर्गवारान क्या कहते हैं? कहते हैं हम ये काम नहीं कर सकते। हम कैसे कह सकते हैं कि खुदा इस माना में जो है वो अलीम है, इस माना में कदीर है? क्योंकि हम नहीं उस कमाल के जो लामुतना ही है उसको दर करते और कर सकते और फिर उसको मुत्तसिफ करें। क्या कहें? हम कहेंगे अल्लाह कादिरुन, क्या माना इसका? लैसा बिआजिज। हम फकत इतना समझते हैं कि खुदा आजिज नहीं है, लेकिन कादिर होने का क्या माना है नहीं मालूम। अल्लाह आलिमुन दुरुस्त है, सिफत आई है, माना क्या है इसका? लैसा बे जाहिल। शेख मुजफ्फर की ताबीरात हैं, काजी सईद कुम्मी भी यही कहते हैं, मुल्ला रजब अली तबरेजी जो है ये भी ये कहते हैं, हम ये माना करेंगे अल्लाह आलिमुन या आलिमुन यानी लैसा बिजाहिल, अल्लाह कादिरुन लैसा बिआजिज, में से इस किस्म का मानी करेंगे आकर। बस ये कहते हैं क्योंकि हम महदूद हैं, हमारी अक्ल महदूद है, हम वो कमालात के वो सिफात की जो लाइक व शाइस्ता खुदावंद है हम उसको दर्क नहीं कर सकते और फिर उसको मुत्तसिफ भी नहीं कर सकते, बस हम ये नहीं कह सकते अल्लाह आलिमुन आलिमुन का क्या माना है। हम कहेंगे कि अल्लाह आलिमुन यानी लैसा बे जाहिल। اس کو الہیات سلبی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. عرفاء کی طرف بھی نسبت دی جاتی ہے کہ عرفاء قائل ہیں کہ خدا بند متعال اپنی ذات کے مقام میں صفات نہیں رکھتا, صفات کی نفی کرتے ہیں. لیکن اگر عرفاء کے کلام میں دقت کی جائے تو وہاں پر یہ مطلب ملتا ہے کہ عرفاء یہ نہیں کہنا چاہتے کہ خداوند متعال صفات نہیں رکھتا مقام ذات میں, بلکہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا کی صفات اس مقام کے اندر اندماجی حالت میں موجود ہیں. عرفاء آ کر مختلف مقامات بیان کرتے ہیں. مثلا وہ آ کر کہتے ہیں کہ خداوند متعال کے اندر ایک مقام ذات ہے, ایک مرتبہ جو ہے وہ کیا ہے, مرتبہ احادیت ہے, ایک مرتبہ کیا ہے, واحدیت ہے. قل هو اللہ احد, اللہ و الواحد, مثلا یوں آ کر واحد کی تعبیر بھی آئی ہے اور احد کی تعبیر بھی آئی ہے. وہ خداوند متعال کی جو وہ حقیقت لا متناہی ہے اس کے مختلف مراتب ہیں, ایک مرتبہ مقام ذات ہے, ایک مرتبہ احدیت ہے, ایک مرتبہ واحدیت ہے. اب ان سے کیا مراد ہے ان کو ابھی آپ چھوڑیں, لمبی تفصیل کی ضرورت ہے اور ابھی شاید آپ کو سمجھ میں بھی نہ آئے اگر ان مطالب کو بیان بھی کیا جائے. لیکن فقط یہ کہ عرفاء کا کیا نظریہ ہے صفات خدا کے بارے میں, ان کو تبیین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ یہ کہ عرفاء یہ کہتے ہیں کہ یہ مقام ذات منطقہ ممنوعہ ہے, یہاں پر کوئی نہیں پہنچ سکتا, حتیٰ نہ انبیاء و نہ آئمہ. مقام ذات منطق ممنوع ہے. جب یہ مقام, جب خداوند متعال مقام ذات سے ظہور کرتا ہے مقام احدیت کے اندر, یہ جب مرتبہ بنتا ہے احدیت کا, اب یہ کیسے بنتا ہے, عرفاء نے مفصل بات کی ہوئی ہے. احدیت کے مرتبے میں جب آتا ہے تو یہاں سے پھر کیا ہے, یہ جو اولیاء شامخ ہیں, انبیاء و ائمہ ہیں, ان کے اندر صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے, اس مرتبہ احدیت تک آتے ہیں اور یہاں پر آ کے خدا, یعنی آپ یہ کہیں کہ انبیاء اولیاء و ائمہ کا جو انتہائی معرفت ہے وہ کہاں تک ہے, احدیت. ان کے علاوہ جو ہے وہ حتی یہاں مرتبہ احدیت تک بھی نہیں آتے, لیکن یہ ان کی دسترس کہاں تک ہے, مرتبہ احدیت تک ہے. مرتبہ اس کے بعد پھر مرحلہ کیا تھا, جب خداوند متعال کی ذات کیا کرتی ہے, تجلی کرتی ہے اور ظہور کرتی ہے اس مرتبے سے بھی, وہ پھر مرتبہ واحدیت آتا ہے. اس مرتبہ احدیت میں عرفاء قائل ہیں تمام صفات موجود ہیں لیکن اندماجی حالت میں, یعنی غلبہ نہیں ہے کسی صفت کا. مثلا میں مثال دیتا ہوں, غلبہ کب آتا ہے, اندماجی کیسے, ایک مثال کے طور پر کرنے والا شاید دقیق مثال نہ ہو. مثلا ہم آئمہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, امام, ساتویں امام کے بارے میں کیا کہتے ہیں, امام کیا ہیں, کاظم ہیں, ٹھیک ہے. آیا یہ کاظم کی صفت باقی آئمہ میں موجود نہیں تھی, ٹھیک, لیکن کیوں ان کو کاظم کہا جاتا ہے, اس وجہ سے کہ آئمہ کے اندر جو صفات موجود تھیں ہر امام کی اس دور کے مطابق ایک خاص صفت نے ظہور بیشتر کیا ہے اس کے اندر. امام باقر کو امام باقر جو کہا جاتا ہے, کیا باقیوں کی صفت باقر نہیں ہے, سب باقر ہیں, باقر باقر العلوم, کیونکہ وہ علوم بہت زیادہ تدریس شروع کی ہوئی تھی اور پھر ان کا ایک نام باقر پڑا تھا.
سب کے اندر ہے، لیکن اس دور کا تقاضا یہ تھا کہ امام کی یہ صفت بیشتر ظہور کرے جا کر، اور پھر جو جس صفت نے بیشتر ظہور کیا امام اسی لقب کے ساتھ کیا ہو گئے؟ متصف ہو گئے، کوئی باقر بنا، کوئی صادق بنا، کوئی کاظم بنا، کوئی رضا بنا، اور اسی طریقے سے آپ باقی اوصاف لے لیں آئمہ کے. تو اب بعض اوقات ہوتا ہے انسان ایک ذات کے اندر کمالات موجود ہوتے ہیں لیکن اندماجی حالت میں موجود ہیں، یعنی آپ تفکیک نہیں کر سکتے کہ مثلا آپ مرتبہ احادیت میں تفکیک نہیں کر سکتے کہ یہ علم ہے، یہ قدرت ہے، یہ کیا ہے، حکمت ہے، آپ جدا نہیں کر سکتے. ہر چیز مندمج حالت میں موجود ہے، کسی کا کسی کے اوپر کوئی تمایز حاصل نہیں ہے، کسی کا کسی کے اوپر کوئی غلبہ حاصل نہیں ہے. لیکن جب یہ ذات احادیت سے مرتبہ واحدیت کے اندر آتی ہے، اس وقت صفات اپنا ظہور پیدا کرنا شروع کرتی ہیں. صفات کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے جدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. علیم الگ ہو جاتا ہے، علم الگ ہو جاتا ہے، قدرت الگ ہو جاتا ہے. مثلا اس طریقے سے یہ جتنی بھی صفات ہیں و اسماء ہیں یہ جدا جدا متمیز ہو جاتے ہیں مرتبہ واحدیت میں جا کر. ٹھیک ہے، عرفا جب یہ کہتے ہیں کہ خدا بند متعال مقام ذات یا مقام احدیت میں صفات نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلن صفات نہیں رکھتا، بلکہ مراد یہ ہے کہ صفات تو رکھتا ہے لیکن اندماجی حالت میں، متمیز حالت میں نہیں ہے. یعنی اس مرتبہ میں نہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا یعنی عالم ہے، نہ کہہ سکتے ہیں خدا قادر ہے، نہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. کیوں؟ ہر چیز یہاں موجود ہے اندماجی حالت میں، ایک دوسرے سے ابھی جدا نہیں ہوئی ہے. جدا ہوگی تو آپ کہیں گے کہ یہ عالم ہے، یہ قادر ہے، مثلا آپ الگ الگ نام لیں گے اس کے. جو جدائی سے پہلے آپ یہ کام نہیں کر سکتے. بس عرفا کی طرف جو نسبت دی جاتی ہے کہ وہ صفات کی نفی کے قائل ہیں، وہ اس معنی میں نفی کے قائل ہیں، نہ کہ کلن صفات نہیں رکھتے، جس طرح کے بعض دوسرے بزرگان آ کر اس کو بیان کرتے ہیں. مثلا ملا صدرہ کی یہاں پر انہوں نے تعبیر لے کر آئے ہیں، مجھے کہتے ہیں فی ھذہ المرتبہ، یعنی مرتبہ واحدیت کے اندر، تتمیز الصفت عن الذات، یہاں پر صفت ذات سے جدا ہوتی ہے. وتتمیز الصفات بعضها ان بعض، اور پھر بعض صفات ہیں جو ایک دوسرے سے متمایز ہوتی ہیں. علم قدرت سے جدا ہو جاتا ہے، قدرت جو ہے وہ حکمت سے جدا ہو جاتا ہے، اس طریقے سے یہ تمیز پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. بس پہلی بات کیا تھی؟ خدا بند متعال صفات رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. ایک گروہ کہتا ہے کہ صفات نہیں رکھتا، ان کے اپنی ادلہ موجود ہیں، وہ آپ علم کلام کے اندر پڑھیں گے اور موقع ملا تو مفصل جو ہے اس کی طرف اشارہ ہوگا بھی کہ کس معنی میں ہے وہ صفات نہ رکھنا، اور ایک تھوڑا سا تذکر دیا بھی ہے کہ ان کی کیا دلیل ہے کہ وہ کس معنی. بہرحال مطلب اس سے عمیقتر ہے، کیونکہ یہ بھی بزرگان ہیں، شریعت پڑھے ہوئے تھے، روایات دیکھی ہوئی تھی، سب کچھ تھا، لیکن ان کی اپنی ادلہ ہے جن کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ خدا صفات نہیں رکھتا. اب صفات رکھنے کا معنی یہ نہیں کہ خدا جو ہے وہ عالم علم کمالات نہیں رکھتا، مثلا علم و قدرت اس سے وہ آری ہے نا، یہ مراد نہیں ہے ان کی. یعنی خدا ان کمالات سے خالی ہے، ذات جو ہے وہ بالکل ہماری طرح مثلا جب ہم پیدا ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسا قائل نہیں ہے وہ. وہ کہتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے خدا عالم ہے، یعنی عالم کا معنی کریں پھر اس کے اندر، جیسے تذکر دیا آپ کو قادر کا، کیا ہے ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں خدا عالم ہے، یعنی جاہل نہیں ہے، اس سے بالا تر ہم جا نہیں سکتے. دوسری بات جو صفات کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ صفات کا، اب یہاں پہ مثلا پہلی بات کے اندر آپ آ گئے، آپ نے ادلہ کے ذریعے ثابت کر دیا کہ خدا بند متعال جو ہے وہ صفات رکھتا ہے. اب اگلی بات یہ جاتی ہے کہ صفات کا ذات کے ساتھ کیا رابطہ ہے، اور آپس میں صفات کا کیا رابطہ ہے. یہ بھی آپ نے علم کلام میں بات پڑھی ہوئی ہے، آیا صفات زائد بر ذات ہیں یا عین ذات ہیں؟ صفات آپس میں عین ذات رکھتی ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کا غیر ہیں؟ خداوند متعال کے مورد میں یہ کلام میں آپ نے نظریہ پڑھا ہوا ہے، آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ اس میں مختلف نظریے موجود ہیں. مثلا معتزلہ، ایک بہت بڑا گروہ معتزلہ کا، امامیہ، متکلمان جتنے بھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں مسلمان، وہ کہتے ہیں کہ صفات خدا عین ذات ہیں.
سب کہتے ہیں
شیعہ، معتزلہ اور بعض متکلمین فیلسوفان سارے کہتے ہیں، امامی متکلمین، فلاسفہ سب تقریباً، مسلمان جو ہیں فیلسوف اور معتزلہ کا ایک بہت بڑا گروہ، یہ قائل ہے کہ صفات عین ذات ہیں. ایک گروہ کیا کہتا ہے، اشاعرہ، وہ کہتے ہیں صفات زائد بر ذات ہیں. اور باقی کرامیہ اور فلاں فلاں مختلف نظریے ہیں، آپ نے علم کلام میں پڑھا ہے، اس کی طرف اشارہ مہم نہیں ہے. اگر صفات کو زائد بر ذات مانے تو اس کے اندر کیا اشکال لازم آتا ہے؟ علم کلام میں پڑھا ہے، دوبارہ تذکر تھوڑا سا خلاصتاً دے دیتا ہوں. اگر یہ صفات زائد بر ذات ہیں تو ہم سوال یہ کریں گے کہ یہ صفات جو زائد بر ذات ہیں، یعنی زائد بر ذات سے کیا مراد ہے، یعنی ذات کے اندر صفات موجود نہیں ہیں بلکہ کیا ہے صفات. مثلا آپ کا، آپ علم رکھتے ہیں، میں علم رکھتا ہوں، ٹھیک ہے. اب میرا علم زائد بر ذات ہے، یعنی کیا مراد، میرے وجود میں تو علم نہیں تھا، کیونکہ اگر میرے وجود میں علم ہوتا تو میں شروع سے ہی عالم ہوتا، درست. اب چونکہ میرے وجود میں علم نہیں ہے، میں، میری ذات آ جاتی ہے، آنے کے بعد میں علم سے متصف ہوتا ہوں، بس میرا علم زائد بر ذات ہے، درست ہے. اگر یہ زائد بر ذات ہے تو ہم پوچھیں گے کہ جب یہ زائد بر ذات ہے تو یہ علم کی صفت جو ہے واجب ہے یا ممکن، کیونکہ زائد بر ذات ہے. ذات کے بارے میں تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ادلہ کے ذریعے کہ یہ ذات کیا واجب الوجود ہے، درست. اب آپ کہتے ہیں کہ ذات کے علاوہ ایک علم نام کی حقیقت بھی موجود ہے کہ جس سے یہ ذات متصف ہوتی ہے، کیونکہ اگر عین کے قائل ہو جاتے پھر تو ذات کے علاوہ کوئی چیز خارج میں نہیں ہے. لیکن آپ کہتے ہو کہ صفات زائد بر ذات ہیں، یعنی کیا مراد، ذات واجب کے علاوہ اور حقائق بھی موجود ہیں اور ان حقائق سے یہ خدا کیا ہوتا ہے، متصف ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ جو حقائق موجود ہیں، یہ صفات جو موجود ہیں، یہ زائد بر ذات جو ہیں، یہ واجب ہیں یا ممکن؟ اگر واجب کہو گے تو تعدل واجب لازم آ جائے گا، اور یہ یہ کیا ہے، شرک لازم آئے گا اس سے، کیونکہ ہم نے برہان سے ثابت کیا ہے کہ توحید کو واجب، واجب بالذات فقط کتنی ذات ہے، ایک ذات. اگر صفات کو بھی تم واجب مان لو گے تو تعدد القدماء یا تعدد الوجوب لازم آ جائے گا، واجب الوجوب لازم آئے گا، اور یہ محالہ نہیں ہو سکتا. اوپر انہیں اقلیہ نے ثابت کیا کہ ایک ہی ہو سکتا ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ زائد بر ذات ہے تو کیا لازم آئے گا، تو حد عقل جو اشکال ایک اور مہم ترین بھی ہے اشکال اس کے اوپر لازم آتا ہے، وہ یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ قائل ہو کہ ذات الہی ان کمالات سے کیا ہے، ان کمالات سے خالی ہے. کیوں، آپ کہتے ہو کہ علم زائد بر ذات ہے، یعنی ذات کے اندر موجود نہیں ہے، بس اس کا مطلب ہے ذات واجب تعالی اپنی ذات کے مقام میں کیا ہے، ان کمالات سے عاری ہے، خالی ہے. اور یہ اصلا ہماری ادلہ توحیدیہ اور ادلہ اثبات خدا اور ادلہ صفات کے بارے میں جو لے کر آتے ہیں، اس کا منافی ہے یہ بات. ہم جس خدا کے قائل ہیں وہ عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور جتنے صفات ہیں وہ موجود ہیں. اگر زائد بر ذات کا نظریہ مان لیں، اس کا مطلب مقام اعزاز کے اندر وہ کیا ہے، ان تمام کمالات سے خالی ہے. بس زائد بر ذات کا نظریہ درست نہیں ہے. عین ذات سے کیا مراد ہے، میں نے کلام کے اندر جب ایک بات ہوئی تھی تو وہاں آپ کو بیان کیا تھا کہ زائد بر ذات سے کیا مراد ہے. ایک اور نظریہ جو معتزلہ کا ایک گروہ جو قائل ہے وہ کیا ہے، نیابت کا ہے. صفات کے اندر نیابت کا نظریہ کیا ہے، نیابت کا نظریہ یہ ہے کہ خدا عالم تو نہیں ہے لیکن عالمانہ کام کرتا ہے، علم نہیں رکھتا لیکن عالمانہ کام کرتا ہے، قدرت نہیں رکھتا لیکن قادرانہ کام کرتا ہے. تو لہذا یہ تقریباً نیابت کا نظریہ اس طریقے سے ہے. عین ذات ہونے کا نظریہ، عین ہونے سے کیا مراد ہے، یہ اس لیے تذکر دے رہا ہوں کیونکہ ایک بزرگوار کی تقریر کی وجہ سے बात थोड़ी जंजाली हुई हुई है, क्लिप आपने भी सुने होंगे कि खुदा की सिफात ऐन ज़ात हैं और आइमा चूंकि मजहर कामिल हैं खुदा के, तो खुदा आइमा की भी सिफात क्या हैं? ऐन ज़ात हैं। और ऐन ज़ात की क्या तफसीर किया उन्होंने कि चूंकि आइमा जब पैदा होते हैं तो आलिम पैदा होते हैं, बस ऐन ज़ात हैं। मैं ऐनियत का मिलाक बयान करना चाहता हूं इसीलिए ताकि मालूम हो कि कौन सा रुकन मौजूद हो तो वो ऐन ज़ात बनता है, वो सिफत ऐन ज़ात बनती है, वरना वो ऐन ज़ात नहीं होगी। दो चीजें ऐनियत के अंदर आपने मद्दनजर नजर रखनी है। पहली चीज जो ऐनियत के अंदर पाई जाती है वो ये कि जब से वो जात हो इल्म उसके साथ हो, यानी वजूद के अंदर इल्म हो, ना कि अशायरा की तरह जायद बढ़ जात। उसके वजूद के अंदर ये क्या हो? इल्म मौजूद हो। दूसरा रुकन जो मद्देनजर आपने रखे जो कि मुहिम तर है इस को समझाने के लिए, वो ये कि ऐन ज़ात होने से मुराद क्या है? ये है, रिवायत के अंदर भी ये बात आई है कि हम जब कहते हैं कि खुदा आलिम है, अल्लाह आलिमुन बे इल्मेन, यानी खुदा इल्म की वजह से आलिम है, अगर आप कायल हो गए कि खुदा इल्म की वजह से आलिम है, इसका मतलब है जायद बरजात है। सिफात क्या है? जायद बरजात हैं। इल्म की वजह से आलिम बन रहा है तो फिर क्या कहें हम खुदा को? कहेंगे खुदा खुद इल्म है। अहनियत से मुराद यह, यानी खुद खुदा इल्म है, न के इल्म की वजह से आलिम है, खुद इल्म है। खुदा कादिर है कुदरत की वजह से नहीं, कुदरतुन कुल्लो, खुद कुदरत है, जिसे हमारे पास रिवायत भी मौजूद है। मतलब वहां पे ताबीर आई है ये कुदर, अल्लाह क्या है? कुदरतुन कुल्लो, इल्मुन कुल्लो, हयातुन कुल, कुल की कुल जात इल्म भी है, कुल की कुल जात क्या है? कुदरत भी है। यानी हम खुदा के बारे में ये कभी नहीं कह सकते कि खुदा कुदरत की वजह से कादिर है, इल्म की वजह से आलिम है, हिकमत की वजह से हकीम है, इस तरह से ना। खुदा खुद इल्म है, खुदा खुद कुदरत है, खुदा खुद हयात है, ना कि हयात की वजह से हय है। ये नुक्ता बहुत जरूरी है ऐनियत सिफात के अंदर। आया अब सवाल उस बुजुर्गवार से कि आइमा के सिफात अगर ऐन ज़ात हैं तो क्या आया हम इमाम के बारे में कह सकते हैं कि इमाम खुद इल्म है, या कहेंगे कि खुदा आलिम है इल्म की वजह से? आइमा अतमन इल्म की वजह से आलिम है। उन रिवायात का फिर हम क्या करेंगे जिसमें मौला अली ने यह कहा है कि जब पैगंबर मेराज पे गए थे तो मुझे 1000 बाब तालीम दिया और उस 1000 बाब से मैंने क्या किया? हर बाब से 1000 बाब खोले हैं। इसका मतलब है कि इल्म मिला है पैगंबर से तो ये अगली मार्फतें इमाम को हासिल होंगी। पस आइमा व अंबिया इल्म की वजह से आलिम बनते हैं। यह कुदरत की वजह से कादिर बनते हैं, ना ये कि वो खुद इल्म, खुद कुदरत, खुद तमाम, कुल्लु हयातुन कुल्लो, इल्मुन कुल्लो, मतलब ये तमाम ताबीरें आप वहां पर लेकर आए। बस ऐनियत के अंदर क्या कहेंगे हम आकर? ऐनियत में ये कि एक तो सिफत उसके मकाम ज़ात में मौजूद है और दूसरी बात यह कि सिफात जो है जब हम कहते हैं खुदा आलिम है, इल्म की वजह से आलिम नहीं है बल्कि खुद इल्म है, खुद हयात है, खुद कुदरत है, खुद हकीकत है, तो ये तमाम चीजें उसके अंदर आ जाएंगी और इससे मुराद सिफात ऐन ज़ात मुराद होना लाजिम आता है। अगर ये रुकन जो है वो सामने ना रखा जाए तो مطلب واضح نہیں ہوتا. بہرحال یہ پھر انہوں نے تذکر دیا ہے، عبارتیں لے کر آئے ہیں کہ فلاں فلاں قائل ہے اس کا، فلاں فلاں قائل نہیں ہے اس کا. بہرحال آپ خود کتاب لے کے مطالعہ کریں گے اس میں. ایک بات یہ موجود تھی کہ جو اشارہ کر دی ہے. آخری بات جو آج کے درس میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ جب ہم نے پہلے مرحلے میں ثابت کر دیا، یعنی ہم نے فصل باس نہیں کیا ہے، ایک ویسے باس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. جب صفات کی بات کریں پہلے مرحلے میں جب آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ خدا صفات رکھتا ہے، اور دوسرے مرحلے میں آپ جب یہ ثابت کر دیں گے کہ آئیں وہ خدا کی صفات کیا، رابطہ کیا ہے آپس میں، تو پھر یہ بھی سوال آتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ صفات کی شناخت حاصل کرنا ممکن ہے؟ ناممکن نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کہیں کہ صفات کی شناخت ممکن نہیں ہے تو آپ کیا پہلے گروہ میں چلے جائیں گے؟ کیا کہتے تھے وہ؟ صفات، خدا صفات نہیں رکھتا. بس اگر آپ قائل ہیں کہ خدا صفات رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قائل ہیں اس بات کے کہ صفات خدا کی شناخت حاصل کرنا کیا ہے؟ ممکن ہے. ہاں، اس تذکر کے ساتھ کہ ہم اپنے محدودہ میں رہ کر خدا کی شناخت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، مدد لیں گے قرآن سے بھی اور آئمہ سے بھی، روایات سے بھی اور قرآن سے بھی. اس کے ذریعے، اس نے جن تعلیمات کے ذریعے ہمیں شناخت صفات دیے، ہم ان کے ذریعے کیا کریں گے؟ صفات خدا کو حاصل کریں گے. مثلا قرآن کے اندر آیا ہے سبحان اللہ عما یصفون، خدا منزہ ہے ان چیزوں سے کہ جن چیزوں کے ذریعے وہ متصف کرتے ہیں خدا کو. الا عباد اللہ المخلصون، لیکن میری صفات کون بیان کر سکتے ہیں؟ عباد مخلص، نہ مخلص. فرق ہے قرآن کے اندر مخلص اور مخلص میں. یہ صافات کی 159 اور 60 نمبر آیا تھا. بس یہاں یہ آیت ایک تو یہ بات بیان کر رہی ہے کہ امکان شناخت ہے لیکن مخلص کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ عالی ترین مرتبے کی شناخت حاصل کریں گے. لیکن باقیوں کے لیے بھی راستہ کھلا ہے امکان شناخت کا، لیکن اپنے محدودے کے ساتھ. تقریباً یہی باتیں کچھ مقدماتی ابھی ہیں، ایک دو اور باتیں مقدماتی جو انہوں نے عرض کی ہیں صفات کے اندر، وہ انشاءاللہ پھر بعد میں کریں. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم.